نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال في موضع آخر الذي جاء بالصدق وصدق به. وقال في موضع آخر أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام مسلمانوں اور فجیرہ کے غیور مسلم نوجوانوں, عرب امارات میں پہلے بھی کئی مرتبہ ہماری حاضری ہوئی ہے لیکن آپ کے شہر فجیرہ میں پہلی مرتبہ آنے کا اتفاق ہوا. آپ حضرات کی محبت اور شوق ہمیں یہاں لایا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے جو خالصتاً دین کے لیے ہے. میرے مخدوم اور شیخ حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب نے جن خیالات کا اظہار فرمایا ہے, دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میرے ساتھیوں, میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی مختلف مقامات سے چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان بیان فرمائی. آپ کو معلوم ہے کہ میرا تعلق پاکستان کی ایک ایسی تنظیم کے ساتھ ہے جس کا نام ہی سپاہ صحابہ ہے اور مولانا حق نواز جھنگوی کی بنائی ہوئی جماعت ہے. جیسا کہ ہمارے اس نام سے ظاہر ہے, کہ ہمارا کام، ہمارا پروگرام، ہمارا مشن، ہمارا نصب العین یہ ہے کہ ہم پوری دنیا میں رسول اللہ کے صحابہ کا تذکرہ کریں، پوری کائنات میں اور پوری انسانیت کو اور تمام مسلمانوں کو یہ بتائیں کہ مسلمانوں کی تمام مشکلات کا اصل حل یہ ہے کہ ہم پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کے نقش قدم پر چلیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق صحابہ کرام کی زندگیوں کو اپنائیں۔ اس لیے کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نمونہ۔ ایک بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ دنیا کے اندر یہ جتنے بھی فسادات ہیں، اصل میں ان فسادات کی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے بعد آپ کے صحابہ کو چھوڑ دیا۔ یہ بات قابل غور ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ایک حکم آتا ہے، حدیث میں پیغمبر علیہ السلام کا ایک ارشاد ہے۔ اب اللہ کا حکم اور پیغمبر کا حکم عربی زبان میں ہے اور اس کی تشریح، اس کا محور، اس کا اصل مصداق کیا ہے کہ اللہ کا رسول یہ فرمائے کہ بدعت نہ کرو۔ اب بدعت کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ میں اپنے ذہن سے سوچوں کہ بدعت کس کو کہتے ہیں۔ جب میں اپنے ذہن سے بدعت کا معنی سوچوں گا تو میں راہ راست سے بٹ جاؤں گا، ہٹ جاؤں گا۔ اور اگر میں یہی معنی رسول اللہ کے صحابہ سے پوچھوں کہ آپ بتاؤ اس کا کیا معنی ہے، تو میں اسی راستے پر گامزن ہو جاؤں گا جس راستے کا تقاضا اللہ کے پیغمبر نے کیا۔ شرک نہ کرو، شرک کس کو کہتے؟ میں اپنی طرف سے کیوں کہوں کہ بلا چیز پر شرک کہتے ہیں؟ میں اسی جماعت سے پوچھوں کہ جس جماعت کے سامنے رسول اللہ نے شرک کی تردید فرمائی ہے اور اس جماعت نے پھر وہ عمل کر کے دیکھا۔ پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، حضور کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی پیغمبر پیدا نہیں ہوگا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے، وہ تو نبی ہیں۔ تو پھر ختم نبوت کا کیا معنی کہ کوئی نبی نہیں آئے گا؟ تو یہی معنی ہمیں چاہیے کہ ہم صدیق اکبر سے پوچھیں، ہمیں چاہیے کہ یہی مفہوم فاروق اعظم سے پوچھیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ بن مریم دنیا میں آئیں گے، کیسے آئیں گے؟ قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ قادیانیوں نے غلط کیا، بھٹک گئے۔ بھائی قال اللہ یا عیسیٰ ابن متوفی کا، کہ اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے وفات دینے والا ہوں، یہ معنی کیا، اور اس معنی کے مطابق قادیانیوں نے سوچا کہ عیسیٰ تو بہت ہو گئے، آسمانوں پر ہے نہیں، قرآن کہتا ہے۔ لیکن اگر ہم پیغمبر کے صحابہ سے پوچھتے کہ اس آیت کا کیا معنی ہے، تو دنیا میں کوئی آدمی بھٹک نہ سکتا، راہ راست سے ہٹ نہ سکتا۔ اس لیے کہ 144,000 پیغمبر کے صحابہ کی جماعت ہے، اور یہ قرآن 23 سالوں میں آسمانوں سے اترا، 23 سالوں میں، 23 سالوں میں تو آسمانوں سے اترا، اور اس کے بعد اس کو نافذ کس نے کیا، اس پر عمل کر کے کس نے دکھایا، اس کی پریکٹیکلی تصویر کون سی ہے، اس کا تجرباتی دور کون سا ہے؟ ہمیں اس جماعت پر غور کرنا چاہیے کہ قرآن ایک طرف اتر رہا ہے، ایک طرف ایک جماعت عمل کر رہی ہے، تو قرآن کے اترنے کے بعد جس جماعت نے رسول اللہ کے سامنے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے، اگر وہ جماعت قابل اعتبار ہے تو قرآن کا معنی بھی متعین ہے، حدیث کا معنی بھی متعین ہے۔ اور اگر کہا جائے کہ قرآن تو ٹھیک ہے صحابہ کافر تھے، قرآن تو ٹھیک ہے صحابہ منافق تھے، تو مجھے بتاؤ کہ قرآن پاک کی 6,666 آیات کا مفہوم کہاں سے لو گے، احادیث کا معنی کہاں سے حاصل کرو گے، پیغمبر کے دین کی، پیغمبر کی شریعت کی تعبیر کہاں سے لاؤ گے؟ بتاؤ ختم نبوت کس کو کہتے ہیں، یہ معنی متعین صحابہ نے کیا۔ نزول عیسیٰ کس کو کہتے ہیں، یہ معنی متعین صحابہ نے کیا۔ شرک کا معنی کیا ہے، بدعت کا معنی کیا ہے، نماز کس کو کہتے ہیں، روزہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، صحابہ نے پڑھ کر دکھلائی۔ اللہ نے فرمایا زکات دو، صحابہ نے دے کر دکھلائی۔ اللہ نے فرمایا حج کرو، صحابہ نے کر کے دکھایا۔ اللہ نے فرمایا روزہ رکھو، کے دکھایا. تو اگر آپ قرآن کی پوری تشریح جاننا چاہتے ہیں تو اس جماعت کے دروازے پہ آنا پڑے گا جنہوں نے رسول اللہ کے سامنے پیغمبر کی شریعت کے ایک ایک حکم پر عمل کر کے قیامت کی صبح تک آنے والی انسانیت کو شریعت محمدیہ کا راستہ بتا. یہ اصل چیز ہے. اور اگر ہم صحابہ کو سینے سے لگائیں گے, اگر صحابہ کے عمل کو سینے سے لگائیں گے تو میں کہنا چاہتا ہوں کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. یہ بات یاد ہوگی. میں کہتا ہوں کہ 23 سالوں میں آسمانوں سے قرآن اترا. اترا یا نہیں اترا؟ حدیث پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائی. تو ایک طبقہ کہے کہ صحابہ تو ٹھیک نہیں تھے, صحابہ کو نکال دو, قرآن کا معنی تو متعین کر کے دکھاؤ کہ عربی زبان میں ایک لفظ کے تو 40-40 معنی ہیں, تو متعین کیسے کرو گے بتاؤ. حدیث عربی میں ہے, عربی میں ایک لفظ کے 40-40 معنی ہیں, تو کیا معنی ہوگا اس کا؟ صحابہ کو نکال کر تھوڑا قرآن کا معنی تو کر کے دکھاؤ, صحابہ کو نکال کر حدیث کا معنی تو کر کے دکھاؤ. میرے بھائیو, اللہ کے رسول نے فرمایا شرک کے قریب نہ جانا, تو صحابہ کرام کو دیکھا تم نے کہ انہوں نے شرک کی جڑ کو پھیڑ دیا, شرک کے کوٹ اڑا دیے, بدعات کے محلات گرا دیے, اور انہوں نے دنیا کو بتایا کہ یہ بدعت ہے, اس کے قریب نہ جاؤ, یہ شرک ہے, اس کے قریب نہ جاؤ, عمل کر کے دیکھو. میرے بھائیوں, معیار صحابہ اور قرآن پاک نے ان کو معیار کہا. کیا کہا ہے؟ فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. فَإِنْ آمِنُوا, اگر ایمان لاؤ گے ایسا, بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ, جیسے ایمان حبشہ کا بلال لائے, جیسے ایمان اے صحابیوں تم لائے, ایسے پوری دنیا ایمان لائے گی, تو فَقَدْ اهْتَدَوْا, پھر تو وہ ہدایت پا جائے گی. فَإِنْ تَوَلَّوْا, اگر تمہارے جیسا ایمان دنیا نہیں لائے گی, فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, تو یہ گمراہی ہے, یہ تباہی ہے, یہ ضلالت ہے, یہ روایت ہے, یہ راستے سے ہٹنا. ایمان بھی وہ بہت بڑا جو ایمان پیغمبر کے صحابہ جیسے. اور میرے بھائیوں, جب اللہ اس کے رسول کے احکام کی پابندی صحابہ نے کی اور عمل کر کے دکھلایا, تو انسانیت کا ایک راستہ متعین ہو. قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. اس لفظ پہ غور کریں, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ہے میرا راستہ. کون سا؟ قرآن, حدیث. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي, میرا راستہ, مُسْتَقِيمًا, یہ سیدھا, فَاتَّبِعُوهُ, اسی راستے پہ چلو. کیوں؟ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, اور اگر تم اور راستوں پہ چلو گے, سبل سبیل کی جمع ہے, کئی راستے اختیار کر لو گے, یعنی میرا جو راستہ ہے, میری جو شاہراہ ہے, میرا جو موٹر وے ہے, میرا جو سیدھا راستہ ہے, اور میں نے متعین کر دیا ہے قرآن حدیث کا, اسی پر چلو گے, ادھر اور ادھر نہیں ہونا ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, اگر تم ادھر ادھر بھٹک جاؤ گے, فَتَفَرَّقَ بِكُمْ, تم فرقوں میں بٹ جاؤ گے, تم آپس میں لڑنے لگ جاؤ گے. اب وہ راستہ رسول اللہ کا کیا ہے؟ اس راستے کا تعین تو انہی لوگوں سے کرنا چاہیے کہ جو لوگ اس راستے پر چلے اور قرآن نے ان کی تعریف کی. اور وہ لوگ کون تھے؟ وہ رسول اللہ کے صحابہ کے ہی تھے. بولا تو صحابہ کرام کو اللہ کے پیغمبر نے, صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے ہدایت یافتہ جماعت کہا. قرآن نے ان کو ہدایت یافتہ جماعت کہا. قرآن نے ان پر اعتماد کیا. اور اس جماعت میں ایک صحابی ہے, حضرت سیدنا صدیق اکبر صدیق رضی اللہ عنہ, جو سرخیل ہے, پیغمبر علیہ السلام کی جماعت کے سرخیل, سردار, امت محمدیہ میں امت محمدیہ کے سردار. امت محمدیہ یعنی رسول اللہ کے بعد ساری امت جو محمد رسول اللہ کی ہے, اس کے سردار سیدنا صدیق اکبر. اور آپ ان کے عمل کو دیکھو, انہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ پیغمبر کے تابع کیا, جو کام نبی نے کیا وہی, اور وہ کام اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند آیا, رسول اللہ کی صحبت میں وقت گزارا. ایک طبقہ کہتا ہے دیکھو جی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور علیہ السلام کی خلافت, آپ کی نیابت, آپ کی جگہ پر وہی آدمی آ سکتا ہے جو آپ کا رشتہ دار ہے, تو میں نے کہا کہ اگر رشتہ داری کی بنیاد پر خلافت ملتی ہے تو خلافت پر حضرت علی کی بجائے حضرت عباس کو ملنی چاہیے، اس لیے کہ حضرت عباس تو رسول اللہ کے چچا تھے، حضرت علی چچا کے لڑکے تھے، تو چچا کے لڑکے سے زیادہ حق چچے کا اگر رشتہ داری کی بنیاد پر ملتی تو پھر چچا کو ملتی، اور اگر داماد ہونے کی وجہ سے ملتی تو عثمان غنی دوہرے داماد تھے ان کو خلافت ملتی۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر رشتہ داری کی بنیاد پر ملتی تو پھر بھی غور کرو کہ داماد بیٹے کی جگہ پہ ہوتا ہے، سسر باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے، حضرت علی کا مقام جتنا بھی بڑھاؤ گے، حضرت علی پیغمبر کے داماد ہیں اور داماد بیٹے کی جگہ پہ ہے، صدیق کو جتنا بھی گھٹاؤ گے، صدیق پیغمبر کے سسر ہیں اور سسر باپ کے درجے پر ہیں، بے اور داماد بیٹے کے درجے پر ہیں، اس پہ غور کرو، صدیق نے پیغمبر کو بیٹی دی ہے، علی نے نبی سے بیٹی لی ہے، اور جو بیٹی دیتا ہے وہ بیٹے، جو بیٹی لیتا ہے وہ بیٹے کی جگہ پر ہوتا ہے، جو اپنی بیٹی دیتا ہے وہ باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے۔ صدیق مقام علم میں نبی کے برابر نہیں ہے، لیکن رشتہ داری کے اندر آپ کو ماننا پڑے گا کہ علی نبی کے بیٹے کی جگہ پہ ہے، صدیق پیغمبر کے باپ کی جگہ پہ ہے۔ اور اس صدیق اکبر کی اس عظمت کو دیکھو کہ اسلام کے اندر سب سے زیادہ مقام اس شخص کا ہے جس نے رسول اللہ کی سب سے زیادہ صحبت اٹھائی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو ایک شاہکار ہے پیغمبر کی کہ رسول اللہ جو چاہتے تھے اس کی اگر عملی تصویر دیکھنی ہے تو صدیق اکبر، پیغمبر کی سنتوں پر چلنے والی تصویر، نبی کے پیغمبر کے سامنے شرک کو کے بنیادوں کو اکھیڑنے والی تصویر صدیق اکبر۔ صدیق اکبر وہ تصویر جو رسول اللہ نے دنیا کے سامنے پیش کی، اور یہ تصویر ایسے نہیں بنی بلکہ اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ صدیق اکبر کی شان میں قرآن پاک کی 9 آیتیں اتری، 9 آیتوں میں صدیق اکبر کی شان اللہ نے بیان فرمائی، اور صدیق اکبر کی پیغمبر سے رفاقت کا ذکر بھی قرآن میں، اور صدیق اکبر کے عشق و محبت کا ذکر بھی قرآن میں، صدیق اکبر کی نبی سے میت کا ذکر بھی قرآن میں، صدیق اکبر کی نیت کی اصلاح کا ذکر بھی قرآن میں۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو کام اللہ کا رسول کرنا چاہتا تھا اور جو شاہکار دنیا کے سامنے رسول اللہ نے پیش کیا وہ صدیق اکبر، اور اگر ہم صدیق اکبر کے دامن سے وابستہ ہو جائیں تو میں کہتا ہوں نہ دنیا میں شرک رہے نہ بدعت رہے، کہ قرآن آسمانوں سے اترا، حدیث کا نمبر نے بیان کی اور اس پر عمل کر کے جس جماعت نے دکھایا، اس جماعت نے شرک کی تردید کیسے کی، اس جماعت نے اسلام کی تعلیم کیسے پیش کی، اس جماعت نے دنیا کے سامنے قرآن کا کیا تصور دیا، اس جماعت نے عبادت کو کیا رکھ دیا، اس جماعت نے بدعات کی کیسے جڑے اکھیڑی، تو یہ تو اسی جماعت سے پوچھنا چاہیے، اور اس جماعت کے شاہکار ہیں سیدنا صدیق اکبر سب پہ رضی اللہ تعالیٰ۔ میں نے ایک جگہ کہا، میں نے کہا کہ صدیق اکبر پیغمبر علیہ السلام کے نبوت کے شاہکار، پیغمبر کی صحبت کے شاہکار، اور صدیق اکبر نے نبی کے ساتھ بہت سارا وقت گزارا۔ ایک آدمی نے کہا جی حضرت علی المرتضیٰ رسول اللہ کے گھر آئے، بچپن میں ان کی پرورش ہوئی، پیغمبر کے گھر رہے تو وہ شاہکار نہیں؟ میں نے کہا وہ بھی شاہکار، پیغمبر علیہ السلام کی رسالت کے، پیغمبر کی نبوت کے 144,000 صحابہ سارے کے سارے شاہکار، لیکن پہلا درجہ صدیق اکبر۔ آپ اس پہ غور فرمائیں کہ جب حضرت علی المرتضیٰ رسول اللہ کے گھر تشریف لائے تھے تو حضرت علی المرتضیٰ کی عمر 2 سال تھی، کتنی عمر تھی؟ کتنی عمر تھی؟ اور جب کلمہ حضرت علی نے رسول اللہ کا پڑھا تو عمر 6 سال تھی۔ حضرت علی رسول اللہ کے گھر آئے عمر 2 سال، حضرت علی نے نبی کا کلمہ پڑھا عمر 6 سال، جب حضور کی وفات ہوئی حضرت علی کی عمر 29 سال، کتنی عمر ہے؟ اب اس کے مقابلے میں دیکھیے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی حضرت علی کی عمر 29 سال ہے، صدیق اکبر کی عمر 61 سال، 61 اور 29 سال کی عمر کے فرق کو دیکھو کہ ویسے ہی باپ اور بیٹے کی عمر کا فرق ہے، کہ ایک آدمی باپ کی جگہ پر ہے، ایک آدمی بیٹے کی جگہ پر، تو اس فرق کو بھی دیکھو، اور پھر اس بات پہ بھی غور فرماؤ کہ حضرت علی رسول اللہ کے گھر تشریف لائے تو ان کی عمر، حضرت علی رسول اللہ کے گھر آئے عمر کتنی تھی؟
2 سال۔
بات بھول رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا بھائی؟ پاکستان میں تقریر کا ماحول اور ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے، تو یہاں کے ماحول کے مطابق میں گفتگو کر رہا ہوں. باہر وہاں پر تو ہمیں کبھی بیٹھ کر تقریر کوئی نہیں کرنے دیتا، لیکن یہاں پر سب کچھ چل رہا. بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نا میری جو میں کہہ رہا ہوں؟ تو میرے بھائیوں، حضرت علی رسول اللہ کے گھر تشریف لائے، عمر کتنی تھی؟
2 سال.
تو جب کلمہ حضرت علی نے نبی علیہ السلام کا پڑھا، عمر کتنی تھی؟
6 سال.
تو اب آپ دیکھیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رسول اللہ کی وفات کے وقت تھے 29 سال، اور جب ابو بکر صدیق رسول اللہ کے دوست بنے ان کی عمر تھی 18 سال. کتنی عمر تھی؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت تھی 20 سال. حضور کی 20 سال کی عمر ہے، صدیق کی 18 سال کی عمر ہے، ان کی دوستی اس وقت سے. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضور کی عمر 63 سال ہے، صدیق اکبر کی عمر 61 سال ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ صدیق اکبر نے پیغمبر کا چہرہ دیکھا 18 سال کی عمر سے 61 سال کی عمر تک، اور حضرت علی نے نبی کا چہرہ دیکھا 27 سال تک. تو 27 اگر زیادہ ہے تو درجہ حضرت علی کا زیادہ ہے، اور اگر 41 سال زیادہ ہے تو درجہ صدیق اکبر کا زیادہ ہے. اس لیے کہ صدیق اکبر نے 18 سال کی عمر سے 63 سال کی عمر تک، 61 سال کی عمر تک رسول اللہ کا چہرہ دیکھا. تو آپ ایک آدمی 41 سال تک پیغمبر کو دیکھتا ہے، 41 سال رسول اللہ کی صحبت اٹھاتا ہے، 41 سال پیغمبر کے قرب میں رہتا ہے، 41 سال نبی کے ساتھ رہتا ہے، اور پھر اس رفاقت کی آپ دیکھو. میں کہتا ہوں کہ جبرائیل امین بھی اس مقام تک نہیں پہنچا جس مقام تک اللہ نے صدیق اکبر کو پہنچا ہے. جبرائیل امین اس مقام تک کیسے پہنچتا ہے؟ اس بات پہ غور کرو کہ جب معراج کا وقت تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 سال بڑے عجیب، 2 سفر بڑے عجیب. آپ نے ایک سفر عرش کا کیا تھا، ایک سفر فرش کا کیا ہے. عرش کے سفر میں جبریل نبی کے ساتھ ہیں، فرش کے سفر میں صدیق نبی کے ساتھ ہیں. عرش کے سفر میں جبریل آسمانوں پہ نبی کے ساتھ گئے ہیں جس کو معراج کہتے ہیں، اور فرش کے سفر میں صدیق نبی کے ساتھ گئے ہیں جس کو ہجرت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہجرت رسول. اس کے فرق کو دیکھو، جس نے معراج کی رات نبی کے ساتھ جانا تھا وہ نبی کو جگانے کے لیے آیا. معراج کی رات جو نبی کے ساتھ جا رہا یعنی جبریل امین، وہ پیغمبر کو جگانے آیا، اور جس نے ہجرت کی رات جانا تھا اس کو نبی خود جگانے آیا. اس فرق کو دیکھو، یعنی معراج کی رات جگانے کے لیے جبریل، معراج کی رات جس نے نبی کے ساتھ جانا تھا اس کو دیکھو، جس نے ہجرت کے ساتھ جانا تھا اس کو دیکھو. ایک کو پیغمبر جگانے آیا، ایک کو وہ خود جگانے آیا، اور جب معراج کی رات رسول اللہ کو سواری کی ضرورت پڑی تو جبریل امین براق لے آئے. لیکن ہجرت کی رات جب سواری کی ضرورت پڑی، ابو بکر صدیق براق لینے نہیں گئے بلکہ خود پیغمبر کی سواری کر لی. اس اعزاز کو دیکھو. اور عطاء اللہ شاہ بخاری پاکستان کے، ہندوستان کے بڑے خطیب تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہجرت کی رات میں وہ فرماتے تھے کہ جبریل امین نے آسمانوں پر جا کر نبی کا ساتھ چھوڑ دیا، لیکن ابو بکر کی رفاقت کو دیکھو کہ ابو بکر مکے میں نبی کے ساتھ ہے، مدینے میں نبی کے ساتھ ہے، ابو بکر گلیوں میں نبی کے ساتھ ہے، بازاروں میں نبی کے ساتھ ہے، اور ابو بکر 27 جنگوں میں نبی کے ساتھ ہے، اور آج 1400 سال ہو گئے آج بھی ابو بکر نبی کے ساتھ ہے. قرب ہے، اور یہ قرب مسلم ہے. تو صدیق اکبر اللہ تعالیٰ نے وہ مقام بخشا کہ صدیق اکبر ہر وقت پیغمبر کے ساتھ ہے. اور میرے بھائیوں، انسان کی سب سے قیمتی متاع 3 چیزیں. سب سے قیمتی متاع انسان کی اولاد ہے. کیا ہے؟
اولاد.
سب سے قیمتی متاع اولاد سے بھی زیادہ اس کی اپنی جان ہے. سب سے قیمتی چیز اپنی جان ہے، دوسرے نمبر پر اولاد ہے، تیسرے نمبر پر مال ہے. ذرا تھوڑا سا غور تو کرو کہ صدیق اکبر نے جان بھی نبی کو دی، اولاد بھی نبی کو دی، مال بھی نبی کو دی. جان کیسے دی ہے؟ توجہ کیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں اعلان توحید کر رہے، دشمنوں نے حملہ کیا، صدیق اکبر پیغمبر کے اوپر لیٹ گئے، دشمن مارتے رہے، پیغمبر کو کچھ نہیں ہوا، صدیق کا چہرہ زخمی ہوا. ابو جہل نے صدیق اکبر کے منہ پر تماچے مارے، ناک پر تماچے مارے, لہو نکل آیا, جسم سے لہو بہ گیا, صدیق بے ہوش ہو گئے, رسول اللہ کو صحابہ اٹھا کر لے گئے, ابو بکر بے ہوش ہے. بے ہوشی کی حالت میں ابو بکر صدیق کو گھر لایا گیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بنی طیب قبیلے کے سردار تھے. بنی طیب قبیلہ عرب کا مشہور قبیلہ, کاروباری قبیلہ, تجارت کرنے والا قبیلہ. صدیق اکبر کو گھر لایا گیا, ہوش نہیں آیا. شام تک صدیق اکبر لیٹے رہے. چچا بھی سرانے ہیں, رشتہ دار سرانے, اور والد بھی سرانے, بھائی سرانے, سارا قبیلہ سرانے ہے. رات کے وقت صدیق اکبر کو ہوش آیا. ان کی والدہ نے دودھ گرم کیا اور دودھ گرم کر کے کہا, بیٹا یہ دودھ تمہارے لیے حاضر ہے, دودھ منہ میں ڈالو. میں نے نہیں کہا تھا کہ محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہر وقت مت جایا کرو, جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. تو صدیق اکبر نے جو جملہ کہا, ساری تاریخ کی کتابوں ہے کہ صدیق اکبر نے فرمایا, اماں میں اس وقت تک دودھ نہیں پیوں گا جب تک یہ پتہ نہ چلے کہ میرے پیغمبر کا کیا حال ہے. یہ صدیق اکبر کا عشق تھا. ابو بکر کا سارا چہرہ زخمی ہے, سارا جسم زخمی ہے, لیکن فرمایا میں اس وقت تک دودھ نہیں پیوں گا جب تک رسول اللہ کا پتہ نہ چلے. تو والدہ کا نام سلمہ بنت صخر تھا, جن کی کنیت ام الخیر تھی. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کا کیسے پتہ چلے. تو صدیق اکبر نے فرمایا, اسی محلے میں ایک عورت رہتی ہے جس کا نام ام جمیل ہے, اس ام جمیل سے پوچھو رسول اللہ کہاں ہے. تو صدیق اکبر کی والدہ آدھی رات کے وقت پتھروں پہ چڑھائی کرتی ہوئی اس کے دروازے پہ پہنچی, دروازہ کھٹکھٹایا, ام جلیل باہر آؤ, میرا بیٹا کہتا ہے رسول اللہ کہاں ہے. ام جلیل نے کہا میں نہیں بتا سکتی. اس نے کہا کہ چلو میرے ساتھ چلو. ام جلیل صدیق اکبر کے پاس آئی اور آ کر کہتی, ابو بکر تیری والدہ پوچھتی ہے رسول اللہ کہاں ہے, اگر تیری اجازت ہو تو بتا دو. وہ رات بات تھی. صدیق اکبر نے فرمایا بتاؤ. اس نے کہا رسول اللہ تعالی ارکم میں ہے. تو اسی وقت حضرت ابو بکر صدیق اٹھے ہیں, سارا چہرہ گندی, سارے کپڑے خون آلود, کپڑے نہیں اتارے, چہرے کو نہیں دھویا, دودھ نہیں پیا, دوائی استعمال نہیں کی, ایک ہاتھ ام جمیل کے کندھے پہ رکھا, ایک ہاتھ اپنی والدہ کے کندھے پہ رکھا. انہیں گلیوں سے آدھی رات کے وقت میں ابو بکر کے پاؤں کی مٹی پہ قربان ہو جاؤں جو ان پتھروں پہ رات کو چلا, ان گلیوں میں چلا, ان بازاروں پہ چلا. اور آدھی رات کے وقت دردار ارکم کا دروازہ کٹکھٹایا. حدیث میں آتا ہے دروازہ کٹکھٹایا گیا, رسول اللہ تشریف لائے, تھوڑی سی روشنی تھی گھر میں, چراغ جل رہا تھا. جب صدیق اکبر کے زخمی چہرے کو پیغمبر نے دیکھا تو صدیق اکبر پیغمبر علیہ السلام کے پیغمبر صدیق کے قریب آئے اور پیغمبر نے صدیق اکبر کا ماتھا چوم لیا. ابو بکر کی چیخ نکل گئی. حضور نے فرمایا ابو بکر تیرا سارا چہرہ زخمی ہے, تجھے کیا ہوا؟ فرمایا کملی والے تیری محبت میں, تیرے عشق میں میں نے چہرہ بھی نہیں دھویا. میں نے کہا میرے نبی کا پتہ چلے گا تو چہرہ دھوؤں گا, پیغمبر کا پتہ چلے گا دوائی کھاؤں گا, نبی کا پتہ چلے گا تو دودھ پیوں گا. میں اس وقت تک نہیں کچھ کھانا چاہتا تھا جب تک یہ پتا نہ چلے کہ ساری دنیا کے سردار کا کیا حال ہے. جان کی کوئی پرواہ نہیں, صحت کی کوئی پرواہ نہیں, رشتہ دار مخالف ہیں, چچا مخالف ہیں, بھائی مخالف ہیں, باپ مخالف ہیں, دادا مخالف ہیں, سب لوگ برادری کے اکٹھے ہوئے کہ تو نے سب کچھ لٹا دیا, تجھے اپنی صحت کی پرواہ نہیں, اپنے کاروبار کی پرواہ نہیں. تو صدیق اکبر نے فرمایا مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں, اگر پرواہ ہے تو صرف محمد مصطفیٰ کی پرواہ. یہ شاہکار رسالت کہو, یہ شاہکار. ایسا بھی کوئی انسان دنیا میں ہو سکتا ہے؟ سب سے زیادہ قیمتی چیز انسان کی جان ہے. سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟
جان.
صدیق اکبر نے رسول اللہ کے لیے وہ بھی لٹائی, اس جان کے قربانی کا فیصلہ کیا. اور دوسرے نمبر پر قیمتی چیز اولاد ہوتی ہے. اولاد سب سے قیمتی ہے دنیا میں, جان کے بعد سب سے قیمتی اولاد. اولاد کو دیکھو کہ صدیق اکبر کے بڑی لڑکی اسماء رسول اللہ غار میں گئے اور وہ اسماء گھر میں روٹی پکا رہی ہے, کھانا پکا کر پیغمبر کو غار میں بھیج رہی ہے. صدیق اکبر کا غلام ہے عامر بن فہیرہ, وہ غلام بکریاں چرانے گیا ہے اور بکریاں چرانے کے بہانے اور کھانا لے کر جانے والی عورت کے پاؤں کے نشانات ختم کرنے کے لیے وہ اپنی بکریاں لے کر غار پر پہنچتا ہے اور تازہ دودھ دھو کر رسول اللہ کو پہنچا رہا ہے. اور خود صدیق اکبر غار کے اندر ہیں اور ان کی گود میں رسول اللہ کا سر ہے, ابو بکر کی گود میں نبی کا سر ہے, اور ابو بکر پیغمبر کے اس چہرے کو دیکھتے ہیں اور نبوت کا مزہ لوٹ رہے ہیں. میں تسلیم کرتا ہوں کہ علی المرتضیٰ نے ہجرت کی رات پیغمبر کے بستر کا مزہ لوٹا, لیکن بتاؤ تو صحیح صدیق نے محمد کے چہرے کا مزہ لوٹا. ایک بستر پہ لیتا رہا, ایک خود پیغمبر کا بستر بن گیا, ایک بستر پہ لیتا رہا, ایک نے پیغمبر کا جسم کو اپنے گود میں رکھا اور نبوت کا مزہ لوٹا. دیکھو تو صحیح کہ صدیق کی بیٹی اسماء کھانا پکائے,
صدیق کا بیٹا عبدالرحمن کھانا پہنچائے, صدیق کا غلام عمر بن قحیرہ وہ بکریاں لے جا کر دودھ پلائے, اور میرے بھائیوں خود صدیق کے اکبر گود میں لے کر چلندر کے سر کو غلام میں بیٹھا ہے. اس سے بڑا عشق, اس سے بڑی محبت, اس سے بڑا پیار, اس سے بڑا تعلق دنیا میں ہو کیسے سکتا, کس طرح ہو؟ اور صدیق بڑی بیٹی اسما وہ اس طرح خدمت گزار ہے, عبدالرحمان اس طرح خدمت گزار ہے, اور غلام اس طرح خدمت گزار ہے, خود اس طرح خدمت گزار ہے. اور جب حضرت خدیجہ فوت ہو گئی, آپ کو پتہ ہے کہ خدیجہ تلکورا کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہنے لگے, تو صدیق اکبر سے نبی کی پریشانی نہ دیکھی گئی. عائشہ کی عمر تو ساری 7 سال تھی, 7 سال عائشہ کی عمر ہے, اور پیغمبر کی عمر 51 سال ہے, 51-52 سال کی پیغمبر کی عمر ہے. ذرا سینے پہ ہاتھ تو رکھو کہ 51 سال کا کوئی آدمی ہو اور تو 7 سال کی بچی اس کے نکاح میں دے سکتا ہے؟ کوئی انسان کی تبھی عمر تو زیادہ سے زیادہ 7 سال ہے, 70 سال ہے, تبھی عمر کے بعد آدمی نے دنیا سے چلے جانا ہے. صدیق کے دل میں یہ خیال ضرور آیا ہوگا کہ 7 سال کی بیٹی میں پیغمبر کے نکاح میں دیتا ہوں, پیغمبر 10 سال کے بعد دنیا سے چلے جائے, میری بیوی جب میری بیٹی جوانی میں بیوہ ہو جائے, یہ دکھ میں اٹھا سکتا ہوں. جن لوگوں کی بیٹیاں جوانی میں بیوہ ہو جاتی ہیں ان کو پتا ہے یہ دکھ کتنا بڑا ہے, یہ پریشانی کتنی بڑی ہے. لیکن صدیق نے فیصلہ کیا کہ میں یہ دکھ اٹھا سکتا ہوں, یہ پریشانی اٹھا سکتا ہوں کہ میری جوان لڑکی بیوہ ہو جائے, لیکن آج میں محمد مصطفیٰ کو پریشانی کی حالت میں نہیں دیکھ سکتا. چنانچہ صدیق نے یہ فیصلہ کیا, حضرت انس نے اس فیصلے کو قبول کر لیا, اور حضور فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ عائشہ ایک چیز لپیٹ کر میرے پاس لائی گئی, تو میں نے کھولا تو وہ عائشہ صدیقہ تھی, اور مجھے بتایا گیا کہ عرش پر خدا نے عائشہ کے ساتھ تمہارا نکاح ہے, تو نکاح بھی عائشہ سے ہوا. میرے بھائیوں مجھے بتاؤ تو صحیح کہ بڑا لڑکا ہے وہ روٹی پہنچانے پہ لگا ہوا ہے, بیٹی روٹی پکانے پہ لگی ہوئی ہے, بکریاں دودھ پلانے پہ لگی ہوئی ہے, اور جناب غلام غار پہ جانے پہ لگے ہوئے ہیں. جو بیٹی رہ گئی ہے اس بیٹی کا بھی رسول اللہ کے ساتھ نکاح کر دیا, جان تھی وہ بھی دے دی, اولاد تھی وہ بھی دے دی, اب مال کی باری آئی ہے. دنیا میں ایسا مال بھی کسی نے دیا تو خواجہ بن محمد نے کہا کہ صحابہ پاک کے مصطفیٰ کو حق نے کیا نگر دیا, باہر قوم بے دھڑک سب نے مال و گھر دیا, کسی نے سل سلا دیا, کسی نے نصف گھر دیا, مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا, خدا کے نام کیسے وہاں جو کچھ اللہ کے کر رہے ہیں. یہ نبی کی شان ہے, کہو یہ نبی کی شان ہے, یہ پیغمبر کی شان ہے, یہ نبی کا عشق تھا, اس عشق کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. اسی لیے اقبال نے کہا کہ صدیق یار و یار دے محبوب کردگار, صدیق ہی سے رسم محبت ہے استوار, صدیق جب تلک کسی دل میں نہ آئیں گے اس دل میں نہ آئیں گے نبوت کے پاس. یہ صدیق اکبر کا عشق ہے, یہ محبت ہے کہ سب سے قیمتی چیز جان ہے وہ بھی حاضر ہے, دوسرے نمبر پہ اولاد ہے وہ بھی حاضر ہے, اور تیسرے نمبر پر مال ہے وہ بھی حاضر ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ صدیق اکبر نے جنگ تبوک میں گھر کا سارا سامان دے دیا, یہ بات آپ نے سنی ہوگی, لیکن شاید اگلی بات آپ کے کانوں تک نہ پہنچی ہو جس کا ذکر میں تفسیر جمل سے کرنا چاہتا ہوں, کہ صدیق اکبر نے جنگ تبوک میں گھر کا سارا سامان دے دیا, اور وہ فاروق اعظم نے آدھا سامان دے دیا, اور کئی صحابہ نے, ایک عورت ہے اس نے 3 مہینے کا بچہ لا کر دے دیا, ایک عورت نے سب کے بال اتار کر دے دیے, ایک آدمی نے ساری رات یہودی کی مزدوری کی, اور 2 سے 4 صبح کو مزدوری نہیں ملے, وہ 2 سے 4 بھی لا کر رسول اللہ کے قدموں پہ قربان کر. یہ عشق تھا ان کا, یہ محبت. لیکن صدیق اکبر کے اس عشق کو دیکھو کہ مسجد نبی کے اندر چندے کی مسجد نبی کا جو سارا سہن ہے دفاعی فام سے بھرا ہوا ہے, لیکن اس فام کو کیا کریں, اس سامان کو کیا کریں کہ 30,000 صحابہ کا لشکر ہے جس کو روم کے 22 لاکھ عیسائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جانا ہے, تو 30,000 آدمیوں کا ایک وقت کا کھانا کتنا ہوتا ہے, اس کے لیے کتنی پیسوں کی ضرورت ہے, کتنی دولت کی ضرورت ہے, اس کا اندازہ میں اور آپ نہیں لگا سکتے کہ 30,000 صحابہ کا لشکر کے لیے رسول اللہ کو کتنی ضرورت تھی. حضور نے چندے کی اپیل فرمائی, اس چندے کی اپیل میں صدیق اکبر نے گھر کا سارا سامان دے دیا, فاروق اعظم نے آدھا سامان دے دیا, عثمان غنی نے 900 اونٹ غلے کلبے لگائے دے دیے, اور 1,000 اشرفیاں بھی دے دی, کسی نے کچھ دے دیا, لیکن حضور علیہ السلام پھر پریشان ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ کی پریشانی کو صدیق اکبر نہ دیکھ سکا. اس کو کہتے ہیں عشق کی آخری منزل, اس کو کہتے ہیں محبت کی آخری منزل, اس کو کہتے ہیں
نیاز کا آخری زاویہ اس کو کہتے ہیں منتو شدم تو منشودی منتن شدم تو جان شدی تاکسرت اور اقباد ابھی منفی گرم تو دیگری کہ لوگ اور بھی موجود تھے مکہ اور بھی مدینہ اور بھی بستا تھا دنیا اور بھی موجود تھی لیکن عشق کی ایسی بھی انتہا کسی نے دیکھی کہ گھر کا سارا تمام دے دیا بات ختم ہو جانی چاہیے تھی لیکن عائشہ فرماتی ہے تو رسول اللہ نے آخری مرتبہ فرمایا کہ چندے کی اور ضرورت ہے اور چندہ لاؤ میرا وارث سال رات گھر میں کروٹیں بدل کر رہا سنا تو کہا عائشہ تجھے نہیں پتا میرے پیغمبر کو کتنی تکلیف ہے اور میں نے اس رات ساری یہ پریشانی میں میں نے وقت گزارا کہ ابو بکر تیرے نبی کو اتنی تکلیف ہے اور تو نے یہ مہنگا کپڑا پہنا ہوا ہے بتی گرم رات کا کپڑا تیرے سر پہ ہے اور تجھے نہیں پتا کہ نبی پریشان ہے اور تو مہنگا کپڑا پہن کے بیٹھا ہے. عائشہ کہتی ہے میرے والد اسی وقت مدینہ کے بازار میں گئے وہاں سے اچھے کپڑے یہ اچھے کپڑے اتار کر مدینہ میں فروخت کر دیے اور جو پیسے بچے پیسے واپس لے آئے. راستے میں ٹاٹ کا لباس خریدا تاتیوں والا لباس خریدا وہ لباس پہن لیا ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے ٹاٹ کے کپڑے پہن کر تاتیوں کا لباس پہن کر آ گئے اور جو کپڑے اچھے پیسوں کے بچے وہ بھی لا کر رسول اللہ کے جزائی سامنے دے دیے. یہ بات کہنے کی تھی تفسیر جبل جو جلالین شریف کی شرح ہے اس کے حاشیے میں وہ یہ واقعہ موجود ہے کہ صدیق اکبر نے جب ٹاٹ کا لباس پہنا صدیق اکبر نے ٹاٹ کے کپڑے پہنے تو اسی وقت اللہ نے جبریل امین کو حکم دیا کہ جبریل جلدی کرو تم بھی مدینہ میں جاؤ اور آج ہزاروں فرشتوں کو ٹاٹ کا لباس پہنا کر مدینہ میں لے جاؤ اور میرے پیغمبر کو مبارک دو کہ جب تک تیری امت میں صدیق جیسے عاشق موجود ہیں دنیا کی کوئی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکتی. میرے بھائیو حضور نے دیکھا جبریل ہے ٹاٹ کا لباس پہن کے آیا ہے. حضور نے فرمایا جبریل تجھے کیا ہوا؟ فرمایا میں نے ہزاروں فرشتے آج صدیق کی سنت کے عمل کر کے تیرے عشق و محبت میں ٹاٹ کے کپڑے پہن کے آئے ہیں اور تمہیں مبارک دیتے ہیں. تیری امت کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی. میرے بھائیوں مجھے بتاؤ تو صحیح عشق کس کو کہتے ہیں؟ کہ پیغمبر نے فرمایا نہیں ہے کہ کپڑے اتار دو, نبی نے فرمایا نہیں ہے کہ مہنگے کپڑے کیوں پہنے ہیں, نہیں گھر کا سارا سامان دینے کے بعد اور تاکیوں کے کپڑے پہن لیے, تاکیوں کا لباس پہن لیا, تاکیاں پہن کر رسول اللہ کی محفل میں آئے, اس سے بڑی کیا بات ہوگی. عائشہ کہتی ہے کہ اس سے آگے میرے والد نے یہ بھی کیا کہ پیغمبر علیہ السلام کے لیے رات کو دیوار کے ساتھ ہاتھ پھیرتے ہیں. میں نے پوچھا پاجام کیا دیکھتے ہو؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا عائشہ میں یہاں ایک کپڑا سینے والی سوئی لٹکائی تھی, میں چاہتا ہوں وہ سوئی بھی گھر میں نہ رہ جائے, وہ سوئی ملے تو وہ بھی میں پیغمبر کے دفاعی خان میں دے دوں, کسی سپاہی کے کپڑے سینے کے کام آتا. یہ عشق ہے, کہو یہ کیا ہے؟ عشق کی آخری منزل. اور جب عشق یہاں تک پہنچتا ہے, محبت یہاں تک پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ انعام دیتا ہے, بہت بڑا انعام دیتا ہے. قرآن پاک نے صدیق اکبر کو ایسا انعام دیا کہ فرمایا لَسَيُجَنَّبُ ہر اتقل الذی یؤتی مالہ یتزکا. اس جگہ پر اتقا سے مراد صدیق اکبر ہے. 1400 سال کے علماء مفسرین محققین کہتے ہیں کہ صدیق اکبر کو اللہ کے قرآن نے اتقا کہا ہے, یعنی سب سے بڑا متقی, سب سے بڑا پرہیزگار, سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا. اور قرآن بھی کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے. تو سب سے بڑا متقی تو قرآن کی زبان میں صدیق اکبر ہے. تو گویا کہ قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ صدیق سے بڑی عزت والا کوئی نہیں, صدیق سے بڑا تقوی والا کوئی نہیں, صدیق سے بڑا عظمت والا کوئی نہیں. تو گویا کہ جو شاہکار امت کے لیے اللہ کے رسول نے چھوڑا تھا اس شاہکار کا اللہ کے نزدیک اتنا بلند مقام ہوا کہ عرش کے خدا نے اس شاہکار کے تقوی کا اعلان کر دیا. اور اعلان بھی قرآن نے کیا. اعلان کہاں کیا؟ اور قرآن قیامت تک رہنے والی کتاب. تو قرآن میں جو اعلان ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں. تو قرآن میں اعلان ہے کہ صدیق سب سے بڑا متقی ہے. تو جب قرآن میں شک نہیں تو اس آیت میں کیسے شک ہوگا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم؟ اس آیت میں کیسے شک ہوگا کہ واقعی جنب حل اتقا؟ تو جس طرح قرآن لاغیب ہے اس طرح صدیق کی عظمت بھی لاغیب ہے, اس طرح صحابہ کا مرتبہ بھی لاغیب ہے, اس طرح صحابہ کی شان بھی لاغیب ہے, اس طرح صحابہ کا مقام بھی لاغیب ہے. قرآن لا شک ہے, صحابہ کا مقام بھی لا شک. میرے بھائی اس کو محبت کا یہ وہ زاویہ ہے کہ جس زاویے کو کوئی آدمی پڑھ سکتا, جس کو عشق و محبت سے واسطہ تھا, جو قرآن و حدیث کے اصل مقتضا کو جانتا ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق کا یہ عشق اتنا پسند آ کہ صدیق اکبر نے اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کے احکام کے مطابق جوڑ دیا تھا اور ایسا جوڑا تھا کہ فرق نہیں محسوس ہوتا تھا. آپ حیران ہوں گے کہ علماء نے, بلکہ آج سے 400-500 سال پہلے کے اکابرین نے اس پر بحث کی ہے, اس پر ریسرچ کی ہے کہ صدیق اکبر نے اپنے اختیار سے جو بات اس کے اختیار میں تھی وہ تو پیغمبر کی سنت کے مطابق اس پر عمل کیا. نماز پڑھنا جس طرح نبی نے علیہ السلام نے نماز پڑھی, صدیق نے نماز پڑھی, نبی علیہ السلام نے روزہ رکھا, صدیق نے روزہ رکھا, پیغمبر نے حج کیا, صدیق نے حج کیا, پیغمبر نے شرک چھوڑا, صدیق نے شرک چھوڑا, پیغمبر نے شرک کی تردید کی, صدیق نے شرک کی تردید کی, پیغمبر نے بدعت کا رد کیا, صدیق نے بدعت کا رد کیا, پیغمبر نے اپنے سے اچھا سلوک کیا, دوسروں سے بھی اچھا سلوک کیا, صدیق نے بھی ایسا کیا. یعنی وہ کام جو کام اپنے اختیار میں تھے صدیق کے اختیار میں تھے, صدیق نے اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, محبت میں کسر نہیں چھوڑی, فرامین کی تعمیل میں کسر نہیں چھوڑی, اس کو محبت میں کسر نہیں چھوڑی, قریب آنے میں کسر نہیں چھوڑی, رسول اللہ کی سنتوں پہ عمل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. لیکن وہ کام جس میں صدیق کا کوئی اختیار نہ تھا, صدیق کا کوئی بس نہ چلتا تھا, اللہ تعالیٰ کو صدیق کا عشق اتنا پسند آیا کہ صدیق اکبر کے جو چیز اختیار میں نہیں تھی اللہ نے وہ چیز بھی صدیق کی نبی کے ساتھ ملا دی. دیکھیے, موت صدیق اختیار میں نہیں تھی, عمر صدیق اختیار میں نہیں تھی, رشتے داریاں صدیق اختیار میں نہیں تھی, لیکن اللہ کو چونکہ صدیق کا عشق بڑا پسند تھا, بڑا منظور تھا, موت صدیق اکبر کا عشق اللہ کے دربار میں قبول ہو چکا تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں بھی صدیق کی نبی کے ساتھ ملا دی. اب ذرا توجہ پہ کر کے اس کو غور فرمائے کہ صدیق اکبر کے پیغمبر علیہ السلام کی عمر 63 سال تھی, اللہ نے صدیق کو بھی عمر 63 سال دی. پیغمبر کی وفات سوار کے دن ہوئی, صدیق کی وفات بھی سوار کے دن ہوئی. حضور علیہ السلام کو وفات سے 15 دن پہلے بخار آیا, صدیق کو بھی 15 ہی دن پہلے بخار آیا. حضور جنازے سے واپس آئے تو بخار آیا, صدیق بھی جنازے سے واپس آئے تو بخار آیا. حضور علیہ السلام کے پہلے سر میں درد ہوا, صدیق کے بھی پہلے سر میں درد ہوا. حضور کو وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا, صدیق کو بھی وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا. حضور کو زہر کھانے میں دیا گیا, صدیق کو زہر بھی کھانے میں دیا گیا. حضور کو یہ زہر ایک یہودیہ لڑکی نے دیا, صدیق کو زہر بھی یہودیہ لڑکی نے دیا. حضور کے ساتھ کھانے میں ایک صحابی شریک تھا, صدیق کے ساتھ بھی کھانے میں ایک صحابی شریک تھا. جو حضور کے ساتھ شریک تھا وہ شہید ہو گیا, حضور کو خدا نے بچا لیا. جو صدیق کے ساتھ شریک تھا وہ شہید ہو گیا, صدیق کو خدا نے بچا لیا. یہ عشق و محبت کی آخری منزل ہے جو اختیار سے آگے ہے, جو نیاز کی منزل ہے, جس کا جو بغیر اختیار کے اللہ نے جس کو ملا دیا. کہ من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جا شدی تا کسرب و اقباط دی من دی کرم تو دی گری. اس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی وفات مدینے میں ہوئی, صدیق کی وفات بھی مدینے میں ہوئی. اور تو اور اس پہ غور کرے, حضور علیہ السلام کے دماغ 2 دامات اشرم وشرم میں سے تھے, صدیق کے بھی 2 دامات اشرم وشرم میں سے تھے. حضور کے 2 دامات اشرم وشرم میں کون تھے؟ ایک حضرت عثمان, ایک حضرت علی. اور صدیق کے 2 دامات اشرم وشرم میں تھے, ایک حضرت زبیر اور ایک خود حضور کی ذات. حضور کی ذات بھی حکمن اشرم وشرم ہے. اور دیکھیے, حضور علیہ السلام کے نواسے حضرت حسین کو شہید کیا گیا, صدیق کے نواسے عبداللہ بن زبیر کو بھی شہید کیا گیا. حضور کے نواسے کا سر کاٹا گیا, صدیق کے نواسے کا بھی سر کاٹا گیا. حضور کے نواسے کو ظلمن شہید کیا گیا, صدیق کے نواسے کو بھی ظلمن شہید کیا گیا. حضور کے نواسے کے ساتھ کوفیوں نے دھوکہ کیا, صدیق کے نواسے کے ساتھ شامیوں نے دھوکہ کیا. حضور کے نواسے کو شہید کرنے سے پہلے خاندان کو ذبح کیا گیا, صدیق کے نواسے کو شہید کرنے سے پہلے خاندان کو ذبح کیا گیا. اور تو اور, حضور کی بیٹی فاطمہ نے چکی پیسی, صدیق کی بیٹی اسما نے بھی چکی پیسی. حضور علیہ السلام کے خاندان نے تکلیفیں اٹھائی, صدیق کے خاندان نے بھی تکلیفیں اٹھائی. اور تو اور, حضور علیہ السلام بدر میں, صدیق بدر میں, حضور احد میں, صدیق احد میں, حضور خیبر میں, صدیق خیبر میں, حضور حنین میں, صدیق حنین میں, حضور تبوک میں, صدیق تبوک میں, حضور عشیرہ میں, صدیق عشیرہ میں, حضور حدیبیہ میں, صدیق حدیبیہ میں, حضور فتح مکہ میں, صدیق فتح مکہ میں, حضور 27 جنگوں میں, صدیق نے 27 جنگوں میں, حضور کی وفات مدینے میں, صدیق کی وفات مدینے میں. وفات کے وقت حضور نے مسواک مانگی, وفات کے وقت صدیق نے بھی مسواک مانگی. حضور کی مسواک کو بھی عائشہ نے چلایا, صدیق کی مسواک کو بھی عائشہ نے چلایا. یہ عشق و محبت کی آخری منزل ہے. اور حضور نے وفات کے وقت فرمایا اللہم فی رفیق الاعلی, صدیق نے بھی وفات کے وقت فرمایا اللہم فی رفیق الاعلی. حضور نے وفات فرمایا الصلاۃ, صدیق نے بھی وفات کے وقت فرمایا الصلاۃ. وفات کے وقت, حضور کی وفات کے وقت عائشہ حضور کے سرانے رہتی ہے, صدیق کی وفات کے وقت بھی عائشہ صدیق کے سرانے رہتی ہے. وفات کے بعد جس چارپائی پہ حضور کا جنازہ آیا, اسی چارپائی پہ صدیق کا جنازہ آیا. جو چادر رسول اللہ کے چہرے پہ ڈالی گئی, وہی چادر صدیق کے چہرے پہ ڈالی گئی. جس حجرے میں حضور کی قبر بنی, اسی حجرے میں صدیق کی قبر بنی. اور قیامت کے دن جس دن پیغمبر اٹھیں گے, اسی دن صدیق اٹھیں گے. جس طرف نبی جائیں گے, اس طرف صدیق جائیں گے. پیغمبر مقام محمود پہ جائیں گے, صدیق بھی مقام محمود پہ جائیں گے. نبی حوض کوثر پہ جائیں گے, صدیق بھی حوض کوثر پہ جائیں گے. یہ عشق و محبت کی آخری منزل ہے. اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. میرے بھائیو اسی کو کہتے ہیں من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جا شدی طاقت میں گوئے بابا جی من دی گرم تو دی گری. صدیق پیغمبر کی رسالت کا سب سے بڑا شاہکار, صدیق نبی کی رسالت کا یہ سارے شاہکار ہیں. 144,000 پیغمبر کے شاہکار. ہر شاہکار پہ گفتگو ہو سکتی ہے, ہر صحابی پہ گفتگو ہو سکتی ہے, ہر صحابی کے کارنامے بیان ہو سکتے ہیں, لیکن صدیق جیسا عاشق کوئی نہیں, صدیق جیسی محبت والا کوئی پیدا نہیں. جو عشق صدیق نے نبی کے ساتھ کیا اس کی مثال کوئی. میرے بھائیو صدیق تو ایک لقب ہے. صدیق اکبر کا نام کیا ہے؟ صدیق کے والد کا کیا نام ہے؟ صدیق کی والدہ کا کیا نام ہے؟ صدیق کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ یہ ایسے موضوعات ہیں کہ سنی بوڑھا ہو جاتا ہے ان باتوں کا پتہ نہیں چلتا, لیکن جو صحابہ کا مخالف ہے وہ پیدا ہوتا ہے بچہ اس کا, اس کو پیدا ہوتے ہی اپنے امام کا پتہ ہے, اپنے پیر کا پتہ ہے, اپنے رشتہ داروں کا پتہ ہے, لیکن سنی بوڑھا ہو گیا سفید داری ہو گئی یہ نہیں پتا کہ جو میرا خلیفہ ہے, جو میرا امام ہے, جو رسول اللہ کے بعد امت کا وارث ہے, جو رسول اللہ کے بعد دین کا وارث ہے, جس نے اسلام کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو سہارا دیا تھا, اس کے وارث کا کیا نام تھا, اس کا اپنا کیا نام تھا, اس کی والدہ کا کیا نام تھا, اس کو ابو بکر کس بنیاد پر کہتے تھے, اس کا کوئی پتہ نہیں. پتا ہے صدیق اکبر کا کیا نام تھا؟ بلند آواز کیا نام تھا؟ عبداللہ. کیا نام تھا؟ نام کیا تھا؟ عبداللہ. والد کا کیا نام تھا؟ ابو قحافہ تو کنیت تھی, نام کیا تھا؟ نام تھا عثمان. نام کیا تھا؟ ابو بکر کا اپنا نام کیا تھا؟ عبداللہ. والد کا کیا نام تھا؟ عثمان. اپنی کنیت کیا تھی؟ ابو بکر. والد کی کنیت کیا تھی؟ ابو قحافہ. والدہ کا نام کیا تھا؟ سلمہ بنت صخر. والدہ کا کیا نام تھا؟ سلمہ بنت صخر. اور والدہ کی کنیت کیا تھی؟ ام الخیر. کیا کنیت تھی؟ ملک. یہ ساری کنیتیں میں نے سگودا کے جلسے میں, بڑے بڑے علماء موجود تھے, میں نے کہا کئی سالوں کی بات ہے, میں نے کہا اس پورے مجمعے میں بتائے ابو بکر کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہمیں تو کوئی پتہ نہیں, بکر کا مانا پہل کرنے والا تو ابو بکر نے کیونکہ پہل کی تھی, تو اس لیے. میں نے کہا کہاں پہل کی تھی؟ کہتے اسلام میں پہل کی تھی. میں نے کہا یہ نہیں بات, صدیق اکبر نے اسلام لانے سے پہلے ایک عورت سے نکاح کیا تھا, جس عورت کا نام ام بکر تھا. کیا نام تھا؟ بکر. ایک بچہ اس کی گود میں تھا پچھلے فاروق سے. تو جب وہ عورت ام بکر صدیق کے نکاح میں آئی تو وہ عورت ام بکر کہلاتی تھی, بکر کی ماں. تو صدیق اس عورت اس بچے کے ستیلے باپ بن کر ابو بکر کہتا, لیکن میرے اپنے خلیفے کو, میرے امام کو, میرے پیشوا کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں, لیکن یہ نہیں پتا نہ ہو کیوں کہتے. تو یہ ہماری بیسی ڈراموں کا پتا ہے ہمیں, باقی ساری باتوں کا. پاکستان میں تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہر بات کا پتہ ہے, بوڑھوں کو بھی پتہ ہے آج ڈرامہ کون لگے گا, آج کہانی کون آئے گی, آج فلم کون سی لگے گی, لیکن یہ نہیں پتا کہ میرے پیغمبر کا جو خلیفہ اول ہے اس کا نام کیا, پیغمبر کے خلیفہ اول کے کارنامے کیا ہیں. یہ بے حسی. پاکستان میں سپاہ صحابہ اسی بے حسی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. ایک طبقہ ایسا ہے اس دنیا میں کہ جس طبقے نے صدیق اکبر کو ماں اور بہن کی گالی دی. کراچی سے ایک کتاب چھپی ہے کہ جس کتاب کے اوپر یہ دیکھیے, یہ کتاب اوپر لکھا ہے شیخ شکیفہ, دیکھیے یہ کراچی کی چھپی ہوئی ہے, شیخ شکیفہ اوپر لکھا ہے, نیچے ایک کتے کا کارٹون بنا ہے اور یہاں ابو بکر کا نام لکھا ہوا, صدیق اکبر کا نام لکھ کر کتے کا کارٹون بنایا. اسی کے خلاف مولانا حق نواز جھنگوی نے جہاد کیا, اسی لٹریچر کے خلاف, اسی تاریخ کے خلاف. اس کتاب میں صدیق اکبر کو منافق لکھا گیا, اس کتاب میں صدیق اکبر کو اسلام کا دشمن لکھا گیا. یہ کتابیں, یہ لٹریچر اس ملک میں پاکستان میں چھپ رہا اور پوری دنیا میں عام کیا جا رہا ہے. سپاہ صحابہ اس لٹریچر کے خلاف جہاد کر دی. کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ جہاد کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ مولانا حق نواز کو اسی جرم میں شہید کر دیا گیا. مولانا حق نواز جنگلی کا نام آپ نے سنا ہوگا, ان کی تقاریر بھی آپ میں سے کئی نے سنی ہوگی. مولانا حق نواز کا صرف یہ قصور تھا کہ انہوں نے پاکستان میں صحابہ کی عظمت کا پرچم بلند کیا تھا, صحابہ کے کارناموں کو بیان کیا تھا. پاکستان میں حضرت عائشہ کو نعوذ باللہ بازاری عورت لکھا گیا, مولانا حق نواز نے ان کے خلاف جواب کیا, ان کے خلاف آواز اٹھائی. مولانا حق نواز نے جیلیں کاٹی, 300 مقدمات مولانا حق نواز پر قائم کیے گئے, لیکن مولانا حق نواز جرت و استقامت کی اس آواز سے باز نہیں آئے. مولانا اشارو قاسمی آئے, وہ ایم این اے کا انہوں نے الیکشن لڑا, انہوں نے اسمبلی کے اندر آواز اٹھائی صحابہ کے لیے. ان کو 2 جنوری کو انہوں نے تقریر کی, اسی سال 10 جنوری کو انہوں نے بھی گولیاں مار کر شہید کر دیا.
اور آج سپاہ صحابہ پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں صحابہ کا پرچم بلند کر رہی ہے. جو لوگ پاکستان جاتے ہیں پاکستان کے حالات کا علم ہے ان کو معلوم ہے کہ سپاہ صحابہ ہر گلی میں ہر کوچے میں ہر کالج میں ہر یونیورسٹی میں بہت بڑی تعداد میں اللہ کی توفیق سے کام کر رہے ہیں. یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اس کام کو آگے بڑھانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ حضرات ہمارے لیے دعا کریں. جو بزرگ ہیں جو نیک لوگ ہیں پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں ان کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد اس جماعت کے لیے دعا کریں. یہ جماعت کفارہ ادا کر رہے ہیں. آج اگر صحابہ کے خلاف لٹریچر چھپے کتابیں چھپیں اور ایک اور کئی ملکوں کے اشاروں پر کئی لوگوں کے اشاروں پر ان کے خلاف کتابیں چھپیں اور دنیا میں پھیلیں اور اس کے بعد اور سامنے علماء خاموش ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں ان پر اللہ اس کے رسول کی لعنت ہے. حضور نے فرمایا اذا ظهرت الفتن بالبدو وسبت اصحابی, جب فتنے عام ہو جائیں بدتیں پھیلنے لگ جائیں اور میرے صحابہ کو جب گالیاں بھی جانے لگیں اس وقت فلیظہر العالم علمہ, اس وقت عالم کو چاہیے میدان میں نکل آئے اور اپنا علم ظاہر کرے. علم یا فال بال کا اگر ایسے وقت میں مولوی خاموش رہا پیر خاموش رہا فالح لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, پیغمبر نے فرمایا اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت. صحابہ کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ صحابہ کے کارنامے بیان کرنے چاہیے یا نہیں چاہیے؟ میرے بھائیوں سپاہ صحابہ پوری دنیا اللہ کی توفیق سے کام کر رہے ہیں. نو ملکوں میں میں خود اللہ کے فضل سے سپاہ صحابہ کی تشکیل کر چکا ہوں. ہم نے پاکستان میں ایک خلافت راشدہ مہنامہ رسالہ جاری کیا ہے اور کئی ہزار میں لاکھوں کی تعداد میں لٹریچر چھاپا ہے, کتابیں چھاپی ہیں. مولانا آپ نواز شہید کے قتل کا مقدمہ, مولانا اشار القاسمی کے قتل کا مقدمہ, 35 نوجوان ہمارے دشمنوں کی گولیوں سے شہید ہو چکے ہیں, ان کے قتل کے مقدمات سپاہ صحابہ پر ہیں. آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہماری غیبی مدد فرمائے. کوئی غیر ملکی طاقت نہیں ہے جو ہمیں ایڈ کر رہی ہو, بلکہ مسلمان ہیں میرے ہمارے مخیر حضرات ہیں دوست ہیں جو مختلف مواقع پر اس عظیم جہاد میں سپاہ صحابہ کا ساتھ دے رہے ہیں. میرے بھائیوں چندوں کی اپیل کرنا چندے مانگنا ہمارے مشن کا حصہ نہیں ہے. مجھے میں پہلے بھی کئی مرتبہ یہاں حاضر ہوا ہوں اور اسی طرح پورے ملک میں پاکستان میں ہزاروں جب جہاں ہم جاتے ہیں لاکھوں کا اجتماع بھی ہوتے ہیں. ہم نے چندوں کی اپیلیں نہیں کی, لیکن ہمارا یہ فرض یہ رسول اللہ کی سنت ہے کہ مسلمانوں کو نیک کمائی سے اس کام کی طرف توجہ دلائی جائے. ہم آپ کی توجہ دلا رہے ہیں. اگر آپ اس جہاد میں عملی طور پر شریک نہیں ہو سکتے تو عملی طور پر شریک ہونے کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے کہ آپ تعاون کے ذریعے, آپ پیسے کے ذریعے, آپ ان زخمیوں کے لیے, ان شہداء کے لیے, آپ لٹریچر کے ذریعے اور وہاں اس عظیم جہاد کے لیے اس میں معاونت کر سکتے ہیں. اور وہ معاونت جب بھی آپ چاہیں ہو سکتی. یہاں ہمارے نمائندے موجود ہیں, دبئی میں ہیں, ابوظہبی میں ہیں, مولانا اسحاق مدنی موجود ہیں اور یہاں پر علماء حضرت صاحب موجود ہیں. جہاں بھی ہو آپ اس کے لیے خصوصی معاونت کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے امید ہے کہ ہر مسلمان اس ضرورت کو سمجھے گا کہ سپاہ صحابہ پاکستان میں کتنی مشکلات کا شکار ہے, کتنی پریشانیوں سے گزر رہی ہے اور کس قدر اذیتوں کا سامنا اس جماعت کو وہاں موجود ہے. آپ حضرات سے میں خصوصی طور پر درخواست کروں گا کہ اس عظیم جہاد میں ہر مسلمان حصہ لے, ہر مسلمان اپنی نیک کمائی سے اس جہاد میں شریک ہو. واخر دعوانا الحمدللہ.